جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر مرحبا کہتے ہیں. آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع پر. حج کے بعد حجاج کرام بھی اس فریضے پر عمل کرتے ہیں, اور حجاج کرام کے علاوہ دنیا بھر میں مسلمان جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ بھی اس فریضے پر عمل کرتے ہیں, اور وہ فریضہ ہے قربانی. لہذا آج ہم موضوع ہم نے رکھا ہے قربانی اور اجتماعی قربانی, ان دونوں چیزوں کے اوپر کلام کریں گے, اور پھر انشاءاللہ عزوجل اس سے متعلق ہم کالز کو بھی شامل کریں گے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت, چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ سلسلوں حج کے اندر حج کے موضوع پر جو ہمارے سلسلے ہوئے اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حجاج کرام جو حج پر جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے اعمال و افعال وہ کرتے ہیں جس میں اللہ والوں کی مشابہت کرتے ہیں, ان کے کاموں کو فالو کرتے ہیں, انہوں نے وہ کام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے اوپر کیا, یا بعض صورتوں کے اندر حالات وہ ہوئے کہ انہوں نے وہ کام کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا وہ کام, ان کی وہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس کو فرض یا واجب کا درجہ دے دیا. انہی میں سے ایک قربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو قربانی کا حکم دیا, اور خواب میں حکم ہوا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے سورہ صافات کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی پر عمل جو ہے وہ کیا, پہلے اونٹ ذبح کیے اور پھر بالآخر آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو قربانی کے لیے پیش کیا, اور قربانی کرنے ہی والے تھے, ذبح کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا فدیے کے طور پہ, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پر ذبح کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی اولاد کو جو کہ سالہ سال کے بعد عرصہ دراز کے بعد ملی تھی اس کو بھی قربان کرنے میں دریغ نہ کیا, بلکہ حکم ربی کے آگے سر جھکا دیا. یہ اس بات کا ہمیں درس دیتی ہے یہ قربانی کہ ہم اگرچہ جانور ذبح کرتے ہیں مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ جانور ذبح کرتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں بہرحال کیسی ہی مشکل ہو کیسے بھی حالات ہوں ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے, سر تسلیم خم کرنا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہیں قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ان کے اوپر ہمیں کما حقہ عمل کرنا چاہیے, اور کوئی بھی حکم ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے. لہذا اس بات کی طرف قربانی گویا کہ ہمیں لے کر آتی ہے کہ فقط اس جانور کو قربان کر دینے کا نام ہی قربانی نہیں, یہ قربانی ایک فقہی اعتبار سے ادائیگی تو ضرور ہو جائے گی, جس پر واجب ہے اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی خواہشات نفس کی قربانی دے اور رب العالمین کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف گامزن ہو جائے. قربانی مسلمان ماشاءاللہ شوق سے کرتے ہیں, بہت سارے افراد جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی وہ بھی قربانی کرتے ہیں, اور جن پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اگر ایک جانور واجب ہے یا ایک حصہ واجب ہے تو وہ کئی زیادہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بہرحال مسلمان اپنے شوق کے طور پر عبادت کی نیت سے جو ہے وہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور یقیناً اخلاص کی نیت کے ساتھ ہوگا تو بارگاہ الہی میں قبول بھی ہوگا, کیونکہ اخلاص شرط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوى منکم, تمہاری ان قربانیوں سے رب کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے, لیکن اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو در حقیقت تقوی ہے, اخلاص ہے کہ بندے کا یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. تو قربانی خود کر رہے ہوں یا کسی کے ذریعے سے کروا رہے ہوں تو سب سے اہم جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ لازم ہو. قربانی عمومی طور پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر یا اسلامی ممالک کے اندر, بلکہ اسلامی ممالک میں بھی میں کہوں کہ بعض جگہوں کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں قانون, جس کی وجہ سے ہر جگہ قربانی نہیں کی جا سکتی, تو بیرون یا پھر ایسے افراد میسر نہیں آتے, یا قربانی ہونے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ کہاں تقسیم کریں گے, لوگ جو ہے وہ رشتہ دار احباب نہیں ہوتے یا ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر نہیں ہیں, تو بیرون ملک رہنے والے اکثر افراد اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کی قربانی ان کے آبائی وطن پاکستان کے اندر ہو جائے, یا وہ اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں, بے اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے تھے. یوں ہی ملک کے اندر رہنے والے بھی بہت سارے افراد جو کہ بڑا جانور نہیں لے سکتے یا چھوٹا جانور نہیں خرید سکتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ بڑے جانور میں اجتماعی قربانیوں میں حصہ لے دیں اور ہماری قربانی بھی ادا ہو جائے اور بہت ساری چیزیں بھی جو ہے وہ حل ہو جائیں مسئلے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو, کہ مسائل سے بھی ایک طور پر اجتماعی قربانی کے ذریعے سے قصاب کو لانا کٹوانا یہ سارے معاملات سے بھی بچت ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے, ہر مسلمان پر واجب نہیں. صاحب نصاب سے مراد یہ کہ اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. ہاں مزید شرائط بھی ہیں کہ عاقل ہو, بالغ ہو اور مقیم ہو, مسافر نہ ہو, کہ مسافر شرعی پر قربانی واجب نہیں ہے. پھر قربانی کے ایام ہیں کہ 10 ذوالحجہ, 11 اور 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک, اس پورے وقت میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو گیا, شرائط قربانی اس پر پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہوگی, اور اگر پورے وقت کے اندر نہ ہوا تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی. اب جب قربانی ہم پر واجب ہے تو اس کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے, یہ بہرحال ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کو سیکھے کہ ایک چیز مجھ پر واجب تو ہے, میں اس کو ادا کیسے کروں کہ میرا واجب درست طریقے سے ادا بھی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال بھی جو ہے وہ چلا جائے, میں گوشت بھی جو ہے وہ کھا لوں یا لوگوں کو کھلا دوں لیکن جو فریضہ قربانی ہے وہ میرا ادا ہی نہ ہو, جو مجھ پر قربانی واجب ہوئی ہے وہ میرے ذمے میں لازم ہی رہے, کل قیامت میں مجھ سے اس کے اوپر پکڑ ہو, پوچھ گچھ ہو. تو لہٰذا سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قربانی مجھ پر جو ہے وہ واجب ہے تو میں اس کی درست ادائیگی کس طریقے سے کر سکتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی کا وجوب دو طور پر ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ صاحب نصاب مسلمان پر قربانی کا وجوب ہونا, اور ایک یہ ہے کہ غریب مسلمان ہے, شرعی فقیر ہے, مستحق زکوٰۃ ہے, اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, لیکن وہ خود اپنے اوپر قربانی واجب کر لیتا ہے، یوں کہ منت مان لے کہ میں نے قربانی جو ہے وہ کرنی ہے منت کے الفاظ کے ساتھ، یا یوں کہ وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ اپنے اوپر قربانی واجب کرتا ہے تو پھر بہرحال کچھ معاملات کے اندر مسائل میں جدا احکام ہو جاتے ہیں اس کے اور صاحب نصاب مسلمان کے، کیونکہ صاحب نصاب مسلمان کے معاملے میں کچھ وسعت ہوتی ہے، جبکہ جس پر قربانی واجب نہیں اور وہ قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیتا ہے تو اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اسی جانور کو قربان کرے۔ تو جب اس نے اپنے اوپر واجب کر لی تو پھر بہرحال بعض مسائل اور احکام میں اس کے کچھ اعتبار سے جو ہے وہ تنگی ہو جاتی ہے، ایک اعتبار سے کہ وہاں وساتیں تھیں، یہاں پر اس کے لیے کچھ کنڈیشنز جو ہے وہ لگ جاتی ہیں جن کا پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ اجتماعی قربانی، کہ اجتماعی قربانی میں کہ ایک تو ہے کہ مسلمان خود جو ہے وہ اپنا جانور خرید کر لائے اور اسے ذبح کر دے، اس میں ذبح کی جو شرائط اور احکام ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عمومی طور پہ اجتماعی قربانی ہو یا انفرادی قربانی، جو اس کی ابتدا ہے خرید و فروخت کہ جانور کی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہاں پر بہت ساری چیزوں کے اندر لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا بیوپاریوں کے لین دین میں اپنا مال بکوانے کی غرض سے وہ جو مسئلے بتاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جانور خرید لیتے ہیں اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب اس جانور کی قربانی تو جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے 2 سال کا جو ہے وہ بڑا جانور ہونا ضروری ہے اور چھوٹا جانور 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب اس کی پہچان 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو آپ نے اس کو پالا ہو اور آپ کے پاس ہی پورا 1 سال ہجری سن کے اعتبار سے اس کو ہو گیا ہو، یا کسی قابل اعتماد شخص نے جو ہے وہ اپنے پاس پالا ہے اور وہ خبر دے رہا ہے کہ نہیں میرے پاس اس کو 1 سال ہو گیا ہے اور وہ فاسق بھی نہیں ہے اور اس کی خبر پر اعتماد بھی ہوتا ہے، تو جو ہے وہ آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ یا دوسرا جو اس کی ظاہری علامت ہے کہ جو اس کے 2 دانت ہوتے ہیں ان جانوروں کے، جو کہ عام دانتوں سے بڑے ہوتے ہیں، جن دانتوں کو دانتا بھی کہا جاتا ہے، وہ دانت نکلیں تو اس سے جانوروں کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جانور اگر 2 دانت والا ہے تو مطلب یہ 2 سال کا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جانور جنگلوں میں پلتے بڑھتے رہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر جانور کی عمر کا جو ہے وہ کسی نے حساب لگایا ہوا ہو، بلکہ اگر اپنے پاس بھی جو ہے وہ کسی کا بڑا جو ہے وہ جانوروں کا جو ہے وہ کاروبار ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس نے دن کے اعتبار سے باقاعدہ لکھا ہوا ہو کہ یہ جانور اس دن پیدا ہوا اور اب اس کی عمر کے جو ہے وہ اتنے سال ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے گویا کہ یہ جانوروں کا ایک نظام بنایا کہ ان کے اندر جو ہے وہ دانت کی ایک یہ ظاہری علامت ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر آپ ان کو 2 دانت والا 4 دانت والا یوں اوپر تک جو ہے وہ معاملات جاتے ہیں کہ ان کی عمر کا اندازہ ان دانتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب میں بتا رہا تھا کہ غلط فہمی جو ہے وہ لوگوں میں ہوتی ہے یا مسائل کی کم علمی ہوتی ہے کہ بھئی دانت گر گئے ہیں بس نکلنے والے ہیں 2 دانت کا ہو گیا ہے، یا 1 دانت جو ہے وہ نکل گیا ہے دوسرا نکلنے والا ہے لہٰذا خرید نہیں ہے، 2 دانت کا ہی 2 سال کا یہی ہے، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لیتے ہیں بعض جانور، تو اس طرح کی باتیں بیوپاری کرتے ہیں اور بعض مسائل سے ناواقف لوگ ان کو پھر خرید لیتے ہیں اور بعد میں پھر جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھئی 2 سال کا اس کا ہونا جب واضح نہیں ہے تو آپ قربانی اس کی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر بیوپاری چونکہ وہ اپنا مال بیچنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور جھوٹ یہ عام ہے لوگوں کے اندر کہ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہاں پر اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اس کا اپنا حال جو ہے وہ مشکوک ہے، اس کا حال گویا کہ اپنا مال بکوانے کی غرض سے جو ہے وہ یہ چیز بیان کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی بات پر یوں اعتماد نہیں کیا جائے گا کہ اب اس کی بات جو ہے وہ محتمل ہے مشکوک ہے، اور قربانی عبادت ہے تو عبادت میں احتیاط لازم ہے، لہذا ہم احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے ایسا جانور ہرگز نہیں خریدیں گے۔ یہ مسئلہ نہ صرف جو ہے وہ انفرادی طور پہ قربانی کا جانور خریدنے والوں کے لیے بلکہ خاص طور پر اجتماعی قربانی کے لیے جانور خریدنے والوں کے لیے ہے کہ وہ انہیں ان سارے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ انفرادی فرد تو اپنی چیز خرید رہا ہے جبکہ اجتماعی قربانی کی جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں کی طرف سے امانت دار بن کر ان کی طرف سے خرید رہی ہے. تو اب اگر یہ کوئی غلطی کرتی ہے چاہے لا علمی میں کرے کہ ہمیں مسئلہ نہیں پتا تھا تو ان کی لا علمی عذر نہیں ہوگی, یہ گناہگار ہی ہوں گے اور کئی صورتوں میں ان کے اوپر تاوان بھی لازم ہوگا. تو اجتماعی قربانی کرنے والوں کو احتیاط کرنا ضروری ہے. اچھا, اجتماعی قربانی جب ہم لفظ کہتے ہیں تو ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ بھئی مساجد یا مدارس یا دارالعلوم یا جامعات یا مختلف جو ہے وہ دینی تنظیمات و تحریکات کے تحت ہونے والی بڑی سطح پر اجتماعی قربانیوں کے یہ مسائل بیان کر رہے ہیں. بالکل ان کے مسائل بھی بیان کر رہے ہیں, لیکن یاد رہے کہ بسا اوقات اجتماعی قربانی بہت چھوٹی سطح پر بھی ہوتی ہے, ایک گائے میں بھی ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ خاندان کے بعض افراد مل کر جو ہے وہ ایک جانور لے کر آتے ہیں, گلی محلے کے بعض افراد مل کر ایک جانور لے آتے ہیں مشترکہ طور پر, اسی طریقے دوست احباب جو ہے وہ مل کر ایک جانور لے آتے ہیں, تو یہ بھی اجتماعی قربانی ہے. اس میں بسا اوقات ایک فرد کے ذمے سارا کام لگا دیا جاتا ہے یا دو چار افراد کے ذمے لگا دیا جاتا ہے, باقی افراد جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جس طرح بڑی سطح پر اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے اس میں احتیاط اور اس کے مسائل سیکھنا اور اس کو درست طریقے سے سر انجام دینا ضروری ہے, یوں ہی اس چھوٹی سطح کی اجتماعی قربانی کرنے والے افراد کے اوپر بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں, ہم انشاءاللہ انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز.
میرا نام محمد
بشیر
رحمان عاشق ہے, میں میٹری کے شہر روم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. قربانی میں صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ کیا جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے, یا زکوٰۃ قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہونے میں کچھ فرق ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں.
جی, قربانی کا ہم نے صاحب نصاب ہونا تو بیان کر دیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو. انہوں نے ایک سوال میں یہ اضافہ کر کے پوچھا کہ کیا صاحب نصاب جو زکوٰۃ کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ اور اس میں فرق ہے یا نہیں؟ جی ہاں, فرق ہے. زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے وہ مال نامی پر ہوتی ہے. مال نامی سے مراد سونا, چاندی, مال تجارت, پرائز بونڈ, اس طرح کے مال کے اوپر. جبکہ قربانی اس مال کے علاوہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد کوئی بھی مال ہے, خالی پلاٹ ہے, خالی مکان ہے, اس کے اندر رہائش اختیار جو ہے وہ نہیں کی ہوئی, یا گھر میں دو فریج میں سے ایک فریج اضافی ہے, یا گھر میں جو ہے وہ چار بائکیں ہیں, دو بائکیں اضافی ہیں, دو گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی استعمال میں نہیں آتی, کھڑی ہوئی ہے, بھلے وہ کباڑا ہی ہے لیکن بہرحال اس کی اپنی کوئی نہ کوئی تو ویلیو ہوگی. تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوں تو قربانی واجب ہوگی. تو اس بات کو بھی خاص طور پر جو ہے پیش نظر رکھا جائے. آپ نے ماہ رمضان کے اندر ہمارے کئی سلسلوں میں یہ سوالات کے جوابات سنے ہوں گے کہ جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, گھریلو اشیاء کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, خواتین کے جوڑوں کے اوپر جنہیں وہ استعمال نہیں کرتی ہیں زکوٰۃ نہیں ہے. مگر اب انہی ساری چیزوں کی وجہ سے قربانی ضرور واجب ہوگی کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے جو زائد ہیں, خواتین کے جو ہے وہ جوڑے ہیں نہیں استعمال کرتی ہیں, بالکل جو ہے وہ ہٹا دیے ہیں, اب وہ ان کے زیر استعمال ہی نہیں ہیں, ان کی اگر مالیت اتنی بنتی ہے قربانی واجب. یوں ہی جہیز کے اعتبار سے سوال ہوتا تھا کہ بھئی جہیز پر زکوٰۃ ہے, جہیز پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن جہیز عورت کا آیا شادی کے بعد, اب گھر کا وہ سامان ہے جو استعمال میں آتا ہی نہیں ہے, آئے گا ہی نہیں, سالوں سال گزر گئے وہ استعمال میں نہیں ہے, وہ رکھا ہوا ہی ہے, یا یوں رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے اندر دیں گے, یا ماؤں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں کے اندر دیں گے. تو ہم نے ان سب چیزوں پہ یہ ضرور بتایا تھا کہ زکوٰۃ نہیں ہے. مگر اب یہ بات یاد رکھیے کہ ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو ان کی وجہ سے قربانی ضرور واجب ہوگی. تو یہ فرق ہے کہ قربانی ہر طرح کے مال کے اوپر لازم ہوتی ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو. البتہ زکات جو ہے وہ فقط مال نامی پر ہوتی ہے، اور مال نامی کا ہم بیان کر چکے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، پرائز بونڈ، کرنسی، یہ مال نامی ہیں، ان پر زکات واجب ہوتی ہے، جبکہ قربانی ہر طرح پر ہوتی ہے. ہاں اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 7 تولہ سونا ہے یا 1-2 تولہ سونا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی مال حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے، 1 روپیہ کیش بھی نہیں ہے اور بھی حاجت اصلیہ سے زائد گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی جب تک کہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس نہ ہو. مگر ایسا ہوتا بہت مشکل ہے، یعنی اگر اس کو نکالنے جائیں تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ مشکل ہے، 99.99 آپ بھی کہہ لیں تو شاید جو ہے وہ ایسا ہی ہو کہ ایسے افراد نہ ملیں کہ ان کے پاس سونا اتنا ہے اور اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائد 1 روپیہ بھی نہ ہو، اور کوئی اور حاجت اصلیہ سے زائد مال بھی نہ ہو، کسی بھی قسم کا مال، کوئی بھی گھر کا سامان، دیگر چیزیں. تو اب اگر ان کی ملکیت میں نہ ہو تو پھر بہرحال ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن عموماً کچھ نہ کچھ ساتھ میں اور مال موجود ہوتا ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی. تو یہ فرق ہے زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں، کہ زکوٰۃ فقط مال نامی پر ہوتی ہے جبکہ قربانی جو ہے وہ مال نامی غیر نامی دونوں پر ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو. جی مزید کال.
محمد حمزہ اتاری، میرا کوشچن ہے کیا حاجی پہ قربانی واجب ہے؟
جی حج کی اقسام ہیں، حج تمتو اور حج قران والے پر ایک قربانی حج کی لازم ہوتی ہے، حج کی قربانی لازم ہوتی ہے، اسے حج جو ہے دم شکر کہتے ہیں، یہ قربانی اس کے اوپر لازم ہوتی ہے. یہ قربانی سالانہ قربانی سے ہٹ کر ہے کہ جب 10 ذوالحجہ کو وہ مزدلفہ سے منا آتا ہے تو پہلے کنکریاں مارتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے اور پھر حلق کرواتا ہے. یہ قربانی حج تمتو اور حج قران کرنے والے پر لازم ہے، حج افراد کرنے والے پر لازم نہیں ہے. اور اب اگر وہ شخص صاحب نصاب بھی ہے اور ان ایام میں 10, 11 یا 12 ذوالحجہ کے ایام میں سے وہ کسی بھی دن وہ مقیم بھی ہوتا ہے یا آخر میں مقیم ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر پھر جو سالانہ قربانی ہے وہ بھی واجب ہوگی. یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اسے یاد رکھنا ضروری ہے کہ کئی حجاج کرام مقیم ہوتے ہیں لیکن وہ سالانہ قربانی ادا نہیں کرتے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود. اب مقیم کس طرح ہوں گے اس کی میں وضاحت جو ہے وہ کچھ عرض کرتا ہوں. اگر منا، عرفات، مزدلفہ کو جو 7 ذوالحجہ کو حجاج کرام مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں منا کی طرف، منا کی طرف روانگی سے قبل اگر ان کا قیام مکہ المکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ مقیم ہوئے. اب وہ منا، عرفات، مزدلفہ میں بھی مقیم ہی شمار ہوں گے، لہذا 10, 11, 12 کو وہ مقیم ہوں گے. جب مقیم ہوں گے تو اب اگر صاحب استطاعت ہیں تو ان کے اوپر سالانہ قربانی بھی لازم ہوگی. ایک یہ صورت ہو گئی. دوسری صورت جس سے عموماً غفلت ہوتی ہے یا جس کی طرف توجہ لوگوں کی نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حاجی پہلے تو مقیم نہیں تھا، منا، عرفات، مزدلفہ آنے سے پہلے مکے کا مقیم تو نہیں تھا، لیکن 12 ذوالحجہ کو یہ کنکریاں مارنے کے بعد مکہ المکرمہ کی حدود میں غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو گیا، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اب اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا مکہ المکرمہ میں ارادہ ہے، تو اب یہ حاجی مقیم ہو گیا، اب اس پر لازم ہے کہ یہ قربانی ادا کرے. اب اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 12 ذوالحجہ تو ہو گئی ہے. اب عموماً ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد جو ہے وہ کنکری مار کے لوگ جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، تو مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں، عصر میں پہنچ جاتے ہیں، غروب آفتاب سے لمحہ بھر پہلے بھی پہنچ گئے، اور آگے پھر ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ 15 دن مکے میں رہیں گے، اس کے بعد اپنے ملک جائیں گے یا اس کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے، اور درمیان میں کہیں اور کبھی جو ہے وہ ان کا سفر نہیں ہے، تو اب یہ مقیم ہو گئے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو گئی. تو یہ جو بعد والی میں نے صورت بیان کی، ایسے حاجیوں کو پہلے سے ہی اپنی قربانی کا انتظام کرنا چاہیے. اب وہاں پر انتظام کرنا بس اوقات مشکل بھی ہوتا ہے، بعض افراد جو جانتے ہیں کہ کہاں قربانی ہوتی ہے تو وہ کر بھی سکتے ہیں، تو یا تو وہاں کریں ورنہ اپنے ملک میں کریں، لیکن اپنے ملک میں بھی کرنے میں اس بات کا خیال کریں کہ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں، آپ جب مقیم ہو جائیں 12 ذوالحج کو، جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے منیٰ سے اور آپ جو ہے وہ مکے میں آ گئے، اب اس کے بعد آپ اپنے ملک کے اندر، کہ آپ کے ملک میں بھی یقیناً اس دن تو جو ہے وہ کم از کم قربانی کا وقت موجود ہوگا، کیونکہ عموماً ایک دن کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، بس اوقات سیم ڈے بھی جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے، تو اس چیز کو بہرحال پیش نظر رکھیں کہ آپ کے ملک میں بھی اگر قربانی کا وقت ہے اور وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہے، تو جب آپ مقیم ہو جائیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ قربانی کروائیں، یہ سب سے زیادہ احتیاطی صورت ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے کہ مقیم ہونے کے بعد قربانی اپنی ذبح کروائیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ایک حاجی کے لیے بھی لازم ہے کہ جب وہ صاحب استطاعت ہوگا اور ان ایام میں مقیم ہوگا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ جی مزید کال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کا گوشت جو اکثر لوگ فریزر کرتے ہیں، فریزر کر کے محرم کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس سے اس کی فاتحہ وغیرہ کرائیں گے، تو اس کا استعمال اتنے دن تک فریزر کرنا یہ کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟
جی، قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر اور مستحب یہ ہے کہ اس کے تین حصے آپ کریں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غربا کے لیے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اور اگر کوئی سارا حصہ بھی اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب فقہی اعتبار سے بات کریں تو اس کو آپ جو ہے وہ محرم میں استعمال کریں یا ربیع الاول میں استعمال کریں یا آئندہ قربانی پہ استعمال کریں، اس کے لیے آپ وہ کریں، تو شرعی اعتبار سے فقہی اعتبار سے اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، حفظان صحت کے اصولوں کے اعتبار سے کہ گوشت کو کتنے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے یہ ایک جدا معاملہ ہے، اس میں کو دیکھ لیا جائے۔ باقی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی قربانی کے گوشت پر فاتحہ نہیں دلائی جا سکتی، اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی محرم سے پہلے پہلے کریں، محرم کی فاتحہ اس پہ نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہرگز درست نہیں ہے، قربانی کے گوشت کے اوپر بھی فاتحہ دلائی جا سکتی ہے۔ جی مزید کال۔
محمد ثاقب عطاری، عرب شریف مکہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال ہے، بعض اوقات لوگ 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطان پر کنکری مارنے کے بعد اپنی رہائش گاہ حرم شریف آ جاتے ہیں، پھر 11 ذوالحجہ کو کنکری مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا ایسا کرنے والے پہ دم واجب آئے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔
ایسا کرنے سے دم تو لازم نہیں آئے گا، البتہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے، راتوں کا قیام منا میں سنت ہے، تو لہٰذا رات جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں اپنے ہوٹل میں نہ گزاری جائے، بلکہ 10 ذوالحجہ کو آپ جب طواف زیارہ کر لیں تو اس کے بعد منا میں ہی جائیں اور رات منا کے اندر ہی قیام کریں، کہ منا میں یہ قیام سنت ہے۔ جی مزید کال۔
ہم ایک عمرہ کرنے جائیں تو ایک سے زیادہ عمرے کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، ایک سے زائد عمرے کر سکتے ہیں۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد جب آپ احرام سے باہر نکل گئے تو اب مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ یا مدینہ منورہ گئے اور وہاں سے واپسی آتے ہوئے آپ نے دوسرا عمرہ کر لیا تو بالکل کر سکتے ہیں، البتہ یہ کہا گیا کہ جو حاجی حج تمتو کے لیے گیا ہے اور اس کے پاس حج کے ایام کے بعد کافی وقت موجود ہے، حج کے ایام کے بعد اس نے کافی وقت جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں رہنا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اب عمرے نہ کریں، ایک عمرہ کرنے کے بعد حج تک عمرے نہ کریں، بقیہ عمرے حج کے بعد کریں، یہ جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس کا اوپر عمل کرے، لیکن اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو بھی بہرحال جائز ہے، عمرے اس کے ادا ہو جائیں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ ہر بار احرام کی پابندیوں سے نکلنا ہوگا حلق یا قصر کے ذریعے سے، اور دوسرا دوبارہ احرام جو ہے وہ جا کر جو قریب ترین میقات ہے وہ مسجد عائشہ والا ہے، تو وہاں سے جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آ کر عمرہ ادا کرنا ہوگا۔ جی مزید کال۔
محمد افضل اختاری باسن اسپین سے کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ حج پہ کی جانے والی قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دیں۔
جی حج کی جو قربانی جو ہم نے بیان کیا کہ حج تمتع یا قران والے پر لازم ہوتی ہے، یہ دم شکر ہوتی ہے، تو اس جانور کی قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور غنی مسلمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. ایک دم شکر ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا کہ حج قران کی قربانی کا ہوتا ہے. ایک دم جبر ہوتا ہے، اسے دم کہتے ہیں کہ اگر حاجی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بعض صورتوں کے اندر اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے. یہ جو دم والی قربانی ہے، یہ قربانی بہرحال جو اپنے طرف سے ادا کر رہا ہے وہ نہیں کھا سکتا، یوں ہی کسی غنی کو نہیں کھلا سکتا، بلکہ فقراء میں ہی جو ہے وہ کھلایا جائے گا، فقراء کو ہی تقسیم کیا جائے گا. دم شکر ہو یا دم جبر، یعنی دم کی قربانی ہو یا حج قران یا تمتع والی قربانی، ان کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، حدود حرم سے باہر نہیں ہو سکتی. جبکہ جو سالانہ قربانی ہے، حاجی اپنی سالانہ قربانی اپنے ملک میں بھی ادا کر سکتا ہے. جی مزید خواہ.
مدثر اقبال چشتی بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بیرون ملک رہنے والے افراد اپنی قربانی اپنے آبائی ملک یا شہر میں کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا احتیاط ضروری ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیں.
جی ہاں، اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں. احتیاطیں واقعی اس کے اندر ضروری ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ وہاں کر رہے ہیں تو آپ خود نہیں کر رہے، کسی کے ذریعے سے کروا رہے ہیں، وہ چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی ہیں، والد ہیں، کوئی بھی ہیں، یا آپ اجتماعی قربانی والوں کی مدد حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذریعے کروا رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن کے ذریعے سے کروا رہے ہیں ان کا قابل اعتماد اس اعتبار سے ہونا ضروری ہے کہ وہ مسائل قربانی جانتے ہوں، قربانی کے جانور کی خریداری کے شرعی احکامات جانتے ہوں، کون سا جانور خریدنا ہے، بے عیب جانور خریدنا ہے، اس عمر کا جانور خریدنا ہے، ان تمام باتوں کا وہ خیال رکھتے ہوں، سارے مسائل معلوم ہوں، اور اس کے بعد خریداری کے بعد آگے جو اس کے ذبح کے معاملات ہیں وہ تمام چیزیں بھی وہ جانتے ہوں درست طریقے سے، تو انہی کو آپ یہ کام سپرد کریں. لیکن اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے اپنے ملک میں، آپ باہر بیٹھے ہوئے، تو کس طرح کے قابل اعتماد فرد کے ذریعے کھلواتے ہیں کہ تاکہ آپ کا اعتماد ہو کہ یار کل کو میرے اکاؤنٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو جائے. تو جب دنیاوی معاملات میں ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں تو پھر دینی معاملات میں تو اور زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. عبادت کا معاملہ ہے، رب کے یہاں پوچھ گچھ کا معاملہ ہے، تو لہٰذا جو قابل اعتماد ہوں، مسائل جانتے ہوں. قابل اعتماد ویسے تو بہت سارے افراد ہیں لیکن ان کو مسائل ہی نہیں معلوم کہ قربانی کا جانور خریدنا کون سا ہے، کیسا خریدنا ہے. وہ افواہوں کی بنیاد کے اوپر، بھائی جو لوگوں سے سنا ہے، بڑے بوڑھوں سے سنا ہوا، اس پہ اعتماد کرتے ہوئے کچھ بھی لے کر آ جائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کی قربانی ادا نہ ہو. تو اس لیے قابل اعتماد سے مراد میری وہ فرد کے جو کہ مسائل جانتا ہو اور آپ کی قربانی کا جانور خرید کر درست طریقے سے ذبح کر سکے. اجتماعی قربانی کے اندر بھی دیکھیں کہ کیا واقعی وہ ادارہ اہل سنت کا ہے، اور اس کے آگے کے جو مسائل کرنے والے افراد ہیں وہ کون سے ہیں. وہ ساری چیزوں کو جانتے بھی نہیں جانتے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں مسائل کو، بس وہ ایک جو ہے وہ دوڑ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو نہ دیا جائے. اور الحمدللہ عزوجل بیرون ملک والوں کے لیے تو سب سے سہولت اور آسانی یہ ہے کہ دعوت اسلامی جیسی قابل اعتماد اور شرعی مسائل کو فالو کرتے ہوئے اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے والی تنظیم موجود ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے اپنی اجتماعی قربانی کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آن لائن قربانی کا جو ہے وہ فارم وغیرہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بیرون ملک کے اندر اپنے شہر کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ذریعے سے بھی آپ بیرون ملک قربانی دعوت اسلامی کے تحت جو ہوتی ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. ایک احتیاط اور ضروری ہے، وہ یہ کہ قربانی جو بیرون ملک میں کروا رہا ہے تو وہ قربانی اس وقت ہو کہ اس وقت میں پاکستان میں، یعنی جہاں قربانی ہو رہی ہے یہاں بھی قربانی کا وقت موجود ہو، اور جس کی قربانی ہو رہی ہے وہ شخص جہاں موجود ہے وہاں بھی قربانی کا وقت موجود ہو. مثال کے طور پہ کئی ممالک میں ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، تو اب ان کا جو قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا وہ پاکستان میں دوسرے دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان میں جو دوسرا دن ہوگا وہاں پر تیسرا دن ہوگا. تو اب یہ تیسرے دن کے، اگر ان کی قربانی پاکستان میں تیسرے دن ہوگی تو وہ قربانی درست نہیں ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے وقت میں قربانی ان کی ذبح کیا جائے ان کا قربانی کا جانور کہ دونوں ممالک کے اندر قربانی کا وقت موجود ہو. یہ تو دنوں کے اعتبار سے میں نے وقت بتایا, بس اوقات گھنٹوں کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو اس گھنٹوں کے اعتبار سے بھی کہ وہاں پہ غروب آفتاب جو ہے وہ پہلے ہو رہا ہے, ہمارے یہاں بعد میں ہو رہا ہے. تو اب اگر دوسرے دن بھی قربانی کی جا رہی ہے لیکن ہم اپنے غروب آفتاب کو دیکھتے ہوئے بعد میں کر رہے ہیں جبکہ وہاں پر غروب آفتاب یہاں کے دوپہر کے وقت میں ہی ہو چکا ہے, تو اب یہاں پر قربانی نہیں ہو سکتی. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت جو بیرون ملک میں قربانی ہوتی ہے وہاں پر تو ان تمام ممالک میں چاند کس دن ہوا ہے اور ان کی ٹائمنگ کے اعتبار سے ان کا تیسرا دن کب ختم ہو رہا ہے اس چیز کو پیش نظر رکھ کر قربانی کی جاتی ہے. اگر آپ بھی فارم جمع کروا رہے ہیں تو اس میں آپ مزید اس بات کو جو ہے وہ مینشن کر دیں, لیکن بس اوقات مینشن کرنا یوں ممکن نہیں ہوتا کہ اجتماعی قربانی کے جو فارم وغیرہ ہیں وہ ذوالحجہ کی تاریخوں سے پہلے ہی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ذوالحجہ کا چاند اب کب دکھے گا, 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا, یہ تو کسی کو نہیں معلوم, چاند کی رویت پر مدار ہوتا ہے. تو بہرحال بعد میں بھی میل کے ذریعے سے انفارم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور آپ انفرادی طور پہ کروا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, اپنے بھائی کو والد کو جان پیسے بھجوا کر آپ کروا رہے ہیں, تو وہاں بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ ان سے آپ اس طرح کوآرڈینیٹ کریں کہ ایسے وقت میں آپ کا جانور ذبح ہو کہ دونوں جگہوں پر قربانی کا وقت موجود ہو. جی فرمائیں مزید کال.
میرا نام شوکت علی ہے, کراچی سے. میں اپنے پوتے کے یہ حج پہ جا رہا ہے, وہ تو کیا اس کو یہاں سے احرام اور پہن کے جائیں یا کپڑے؟
حج پر نابالغ بچے کو لے کر جا رہے ہیں تو اس کے اوپر اگرچہ احرام اور اس کی پابندیاں لازم نہیں ہوتی اور وہ جو حج کرے گا وہ نفلی حج ہوگا, لیکن بہتر یہ ہے کہ یہیں سے احرام باندھ کر جو ہے وہ اسے لے جایا جائے اور دیگر جتنے بھی ارکان ہیں وہ خود ادا کر سکتا ہے وہ اس سے ادا کروائے جائیں, جو اس کے گھر والے اس کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں وہ اس کی طرف سے ادا کر دیں. تو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اس کو احرام باندھ کر ہی لے کر جائیں. جی مزید کون؟
میم بشر علی اتاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, بیرون ملک میں جہاں قربانی کی کھال وصول کرنے اور دینی ادارے نہ ہوں کیا وہاں کھال بیچ سکتے ہیں؟
جی بیرون ملک کے اندر جو ہے وہ بعض جگہوں پر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہاں پہ قربانی کی کھال جو ہے وہ آپ یا تو لینے والے موجود نہیں ہوتے, تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کیا جائے؟ تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ جی ہاں, قربانی کی کھال اپنی ذات کے لیے بیچنا اگرچہ جائز نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس لیے بیچتے ہیں کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم میں صدقہ کروں گا یا کسی دینی ادارے میں دوں گا تو اب آپ بیچ سکتے ہیں. تو بالکل آپ قربانی کی کھال بیچ سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اس سے حاصل شدہ رقم فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں دینی کام کے اندر دوں گا, تو اس نیت کے ساتھ آپ بیچ سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. یہ اپنے ملک کے اندر بھی ہے کہ اپنے ملک کے اندر بھی بسا اوقات ایسی صورت درپیش ہوتی ہے کہ جسے اجتماعی قربانی کسی سطح پر ہوئی, ایک جانور کے اندر 6-7 افراد تھے, اب ان میں سے ہر ایک نے جو کھال کی رقم ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ متعلقہ جگہوں پر جو ہے وہ دینی ہے, کسی نے کسی مدرسے میں دینی ہے, کسی نے کسی مسجد میں دینی ہے, کسی نے کسی غریب کو دینی ہے, تو یوں ہوتا ہے کہ پھر وہ جانور کی ایک کھال بیچ دی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ حصے کر لیے جاتے ہیں, ہر ایک اپنے حصے کی رقم اٹھا کر جہاں وہ دینا چاہتا ہے وہاں دے دیتا ہے, تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. جی مزید کال.
مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال ہے کہ اپنے طواف کرتی وقت بیگ میں چپل لے کے طواف کرتے تو کیا وہ جائز ہے کہ نہ جائز؟
لیکن چپل پاک ہے تو اسی صورت کے اندر طواف تو کیا جا سکتا ہے, البتہ ایک مناسب چیز نہیں ہے, اس لیے بچنا چاہیے کہ آپ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے گرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں تو اب چپل کا ساتھ میں رکھنا یہ ایک مناسب نہیں ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن بہرحال اگر چپل پاک ہے تو طواف ہو جائے گا. اچھا ایک اور مسئلے کی طرف جو ہے میں توجہ دلاتا ہوں کہ بیرون ملک کے اندر بسا اوقات سلاٹر ہاؤس وغیرہ کی طرف سے قربانی کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اب اگر وہاں مسلمان کے ذریعے سے بھی ذبح ہو تو وہاں پر ایک بات یاد رکھیں, وہاں کھال کے آپ کو نہیں دی جاتی بلکہ وہ کھال کے پیسے اسی میں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں قربانی کے اندر ہی. مثال کے طور پر اگر قربانی کا جانور جو ہے وہ 500 یورو کا ہے اور بالفرض آپ تسلیم کر لیں کہ بھئی 10 یورو کی کھا لیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے 490 یورو کی ہی قربانی کا وہ لے رہے ہوں اور وہ اس کو ایڈجسٹ جو ہے وہ یوں کر رہے ہوں کہ بھئی جو 10 روپے ہمیں یوں جائیں گے تو وہ کھال سے یوں آ جائیں گے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایسا کرنا تو ہرگز جائز نہیں ہے, کیونکہ قربانی کی کھال کے پیسے آپ کو قربت والی جگہ کے اوپر ہی لگا سکتے ہیں, نیک کاموں میں ہی لگا سکتے ہیں, یوں اپنے ذاتی نفع کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتے, اپنے جانور کی قربانی ذبح کروانے کی اجرت میں اسے نہیں دے سکتے. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ آگے جو ذبح کروا رہے ہیں سلاٹر ہاؤس والے مسلمان سے کروا رہے ہیں, ہاتھ سے کروا رہے ہیں, ذبح کے بعد وہ مسلمان کے پاس آتا ہے گوشت, یا مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو کر غیر مسلم غیر کتابی کے قبضے میں جاتا ہے جو کہ مسلمان کا جو ہے وہ اجیر بھی نہیں ہوتا, کیا معاملات ہیں, یہ بڑا پیچیدہ ایک صورتحال ہے. تو بہرحال اس سے بچنے میں ہی جو ہے وہ احتیاط اور عافیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھے.